الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته. اللہ تعالی شأنہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ارشاد گرامی کو پڑھنے کا شرف حاصل ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی جامع طریقے سے ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا سلیقہ سکھایا. ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا یؤمن احدکم, تم میں سے کوئی شخص کامل مؤمن نہیں ہو سکتا, حتی یحب لأخیہ, جب تک کہ وہ پسند نہ کرے اپنے مؤمن بھائی کے لیے, ما یحب لنفسہ, وہ چیز جسے وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. مشہور حدیث ہے, حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے بھی اس حدیث کو کتاب الایمان میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے اس چیز کو پسند نہ کرے جسے وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. مؤمن کامل ہے تو بغیر جہنم میں جائے سیدھا جنت میں چلا جائے گا, اور مومن کامل نہیں ہے, ناقص ہے. اللہ فضل فرما دے تو سیدھا جنت میں جائے گا, اور عدل کا معاملہ فرمائے, انصاف کا معاملہ فرمائے, اصول اور ضابطے کے مطابق فیصلہ کرے تو جتنا نقص ہے اتنی دیر تک جہنم میں رہے گا, پھر ایمان کی برکت سے جنت میں جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک ایک مومن کے دل کی کیفیت یہ نہ ہو جائے کہ اپنے لیے جس چیز کو پسند کرتا ہے وہ اپنے ہر مومن بھائی بہن کے لیے پسند کرنے لگے, اس وقت تک وہ کامل مومن نہیں, اس میں کمال نہیں آ سکتا, وہ آرڈینری مومن ہے, وہ کامل مومن نہیں, وہ پرفیکٹ بلیور نہیں, وہ کمپلیٹ بلیور نہیں, وہ امپرفیکٹ بلیور ہے, انکمپلیٹ بلیور ہے, وہ غیر کامل ہے, ناقص ہے. کامل بننے کے لیے ضروری ہے کہ دل کی یہ کیفیت ہو جائے, دل کی کیفیت. بھوکا ہے تو اپنے لیے روٹی چاہتا ہے, روٹی پسند کرتا ہے, تو جب کسی بھوکے کو دیکھے تو دل میں اس کے لیے بھی یہی چاہت ہو کہ کاش کہ اسے روٹی مل جاتی, دے سکے نہ دے سکے یہ الگ بات ہے. کپڑے نہیں ہے, جوتے نہیں ہے, تو اپنے لیے کپڑوں کی چاہت ہوتی ہے, جوتوں کی چاہت ہوتی ہے, تو کسی کو ننگا دیکھے تو دل میں یہ چاہت ہو کہ کاش کہ میں اسے کپڑے پہنا سکتا, کاش کہیں سے اسے کپڑے مل جاتے, کاش اسے کہیں سے جوتے مل جاتے, کاش میں اسے جوتے دے سکتا. اور نسائی شریف کی روایت میں من الخیر کا اضافہ ہے, تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے ان تمام خیرات کی, ان تمام بھلائیوں کی, ان تمام اچھائیوں کی چاہت نہ رکھے جن بھلائیوں کی اسے اپنے لیے چاہت ہو. چاہے وہ بھلائی اس کے پاس ہو یا نہ ہو, میں تاجر نہیں مگر میری اپنے لیے یہ چاہت ہے کہ کاش کہ میں تاجر ہوتا, کاش کہ میری ایک دکان ہوتی, اپنے لیے یہ چاہت ہے. میں اپنے لیے تجارت کو پسند کرتا ہوں اور تجارت اچھی چیز ہے, التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ تاجر جو سچا ہو, امانت دار ہو, اس کا حشر قیامت کے دن انبیاء, صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. تو تاجر ہونا بری چیز نہیں, یہ خیر کی چیز ہے, خیر کی. جہاں تک بری چیز کا تعلق ہے تو بری چیز کی چاہت نہ اپنے لیے ہونی چاہیے نہ کسی اور کے لیے. ایک مومن
نہ بری چیز کو اپنے لیے پسند کرتا ہے نہ کسی اور کے لیے. تو یہاں بری چیزوں کی بات ہو ہی نہیں رہی ہے کہ مجھے شراب پسند ہے تو میں اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک دوسروں کے لیے بھی شراب پسند نہ کروں. مجھے چوری پسند ہے تو میں اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ دوسروں کے لیے چوری پسند نہ کروں. مجھے حرام پسند ہے تو میں اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک دوسروں کے لیے حرام کو پسند نہ کروں. نہیں, جہاں تک برائی کا تعلق ہے, بری چیز کا تعلق ہے, تو مومن کو نہ اپنے لیے پسند کرنا چاہیے نہ کسی اور کے لیے. بات خیر کی ہو رہی ہے, بھلی چیزوں کی, اچھی چیزوں کی, عمدہ چیزوں کی, مرغوب چیزوں کی. تو تجارت جو ہے اچھی چیز ہے, بھلی چیز ہے, مرغوب چیز ہے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اس کی اجازت دی ہے اور اسے اس طریقے سے کیا جائے جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے. تو انبیاء, صدیقین اور شہداء کے ساتھ حشر کا ذریعہ بن سکتی ہے یہ تجارت. تو اپنے لیے تجارت کی چاہت ہے اور تاجر بھی ہوں, تو خود تاجر ہوں, اپنی دکان ہے, اپنا ویئر ہاؤس ہے, ہول سیلنگ کا کاروبار ہے, امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار ہے, ٹریڈ مین ہوں, تاجر ہوں, بزنس مین ہوں, اور اپنے لیے پسند بھی کرتا ہوں کہ یہ بہت اچھی چیز ہے, تو جب بھی کسی کو دیکھوں تو دل میں یہ ہونا چاہیے کہ کاش کہ یہ بھی میری طرح تاجر ہوتا, کاش کہ یہ نعمت اسے بھی ملتی. اور تاجر نہیں ہوں مگر دل میں چاہت ہے کہ کاش کہ میں تاجر ہوتا, ایک اچھی چیز ہے, بھلی چیز کو اپنے لیے چاہتا ہوں مگر ہوں نہیں تاجر, تو اسے بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے چاہنا چاہیے. جسے اپنے لیے چاہتا ہوں دوسروں کے لیے بھی چاہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہزاروں فرامین ایک طرف, امت نہیں اگر انسانیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صرف اس ایک فرمان پر عمل کر لے تو دنیا کے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں, کسی قانون کی ضرورت نہ رہے, ملک میں کسی کانسٹیٹیوشن کی ضرورت نہ رہے, کسی قانون کی ضرورت نہ رہے, کسی بھی مذہب میں کسی حکم کی, کسی مسئلے کی ضرورت نہ رہے, صرف اس ایک پر عمل کر لے, دنیا سے ظلم کا خاتمہ, جھگڑوں کا خاتمہ, حسد کا خاتمہ, کینے کا خاتمہ, بغض کا خاتمہ, کامل مومن بننے کے لیے ضروری ہے کہ جس چیز کی, جس اچھائی اور جس بھلائی اور جس گڈنس کی اپنے لیے چاہت ہے دوسروں کے لیے بھی اس کی چاہت رکھے. خود بادشاہ ہے, خود بادشاہ ہے. اب بادشاہت تو ملک میں ایک ہی ہوتی ہے, تو حدیث میں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ کامل مومن بننے کے لیے اپنی بادشاہت کو قربان کر دو اور ان کو دے دو, خود اتر جاؤ ان کو دے دو تب کام نہ. بادشاہ رہے اپنی جگہ پر مگر دل میں یہ خیال آئے کہ ایسی کوئی شکل ہوتی کہ یہ بھی بادشاہ بن جاتا اور یہ بھی بن جاتا اور یہ بھی بن جاتا اور یہ بھی بن جاتا تو کتنا اچھا ہوتا, کتنا آسان نسخہ. تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے اس چیز کو پسند نہ کرے جسے اپنے لیے پسند کرتا ہے. اپنے لیے پسند کیا کرتا ہے کہ میں جب کسی سے ملوں تو وہ میرے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے. حافظ بشیر مجھے ملے تو حسن اخلاق سے ملے, مسکراتے ہوئے چہرے سے ملے. مفتی اکرام الحق صاحب مدظ اللہم العالی سے میری ملاقات ہو تو میرا احترام کرے, ویلکم کرے, ہنس کر ملے, میں ان کے گھر جاؤں تو مجھے چائے کا پوچھے، مجھے بٹھائیں، منہ نہ چڑھائیں، یہ میری چاہت اپنے لیے، اپنے لیے چاہت کہ کسی بھی مسلمان سے میں ملوں تو مجھے سلام کرے، کسی بھی مسلمان سے ملوں تو اس کے چہرے کے اوپر بشاشت ہو، مسکراہٹ ہو، میں اس کے گھر جاؤں کسی کام کے لیے تو مجھے اندر جانا ہو نہ جانا ہو مگر وہ کم سے کم یہ کہے کہ اندر تشریف لائیے، اگر میری یہ چاہت ہے دوسروں سے تو پھر مجھے دوسروں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرنا چاہیے۔ کتنی پیاری حدیثیں ہیں، کتنا چھوٹا سا جملہ مگر دیکھو اس کے اندر کیا بیا چھپا ہوا ہے۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے اس چیز کو جسے اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جو بیہیویئر دوسروں سے اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی بیہیویئر ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بھی پیش کرنا چاہیے۔ میری چاہت یہ ہے کہ میری اگر غلطی ہو جائے تو سب کے سامنے مجھے نہ ٹوکا جائے، مجھے تنہائی میں لے جا کر کہے کہ آپ کی یہ غلطی ہو گئی ہے۔ میری یہ چاہت یہ ہے کہ اگر وہ غلطی ایسی ہو کہ جس کی اصلاح کی ضرورت نہیں، بس ایک غلطی ہو گئی مگر کوئی ایسی غلطی نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے مستقبل میں کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، اور تو مجھے نہ کہا جائے، اس سے کہ مجھے کہا جائے گا تو خامخواہ مجھے امبارسمنٹ ہوگا، شرم آئے گی، اور اگر ایسی غلطی ہے جس کی اصلاح کی ضرورت ہے، مستقبل میں اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے، تو سب کے سامنے مجھے نہ کہا جائے، سائٹ پر لے جا کر کہا جائے اور حسن اخلاق کے ساتھ کہا جائے کہ ماشاءاللہ آپ کو جب دیکھتا ہوں تو جی بہت خوش ہوتا ہے، آپ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ماشاءاللہ صفحے اول میں نماز پڑھتے ہیں، سنتوں کی پابندی ہے، کتنے اچھے ہیں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ایک چھوٹی سی بات ہے، مجھے بہت مشکل لگ رہا ہے آپ کو کہنا، آپ مجھ سے اچھے ہیں، مجھ سے بڑے ہیں، میں کیسے کہوں آپ کو، بس اگر اجازت دے دیں، وہ بھی آپ کی بھلائی کے لیے، اس لیے کہ بس اس ایک چیز کی وجہ سے آپ میں تھوڑی مجھے کمی محسوس ہو رہی ہے، میں آپ کو کامل دیکھنا چاہتا ہوں، کامل ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگوں کی بھی اس پر نظر ہو، اور آپ سے مجھے محبت ہے تو میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ لوگ میرے اس بھائی کو دیکھتے ہوں گے تو تنقید کرتے ہوں گے، بری نظر سے دیکھتے ہوں گے، تو میری غلطی بتلاتے وقت لوگ میرے ساتھ ایسا معاملہ کریں کہ تنہائی میں کہیں، محبت سے کہیں، احترام سے کہیں، تو جب ہمیں کسی کی غلطی نظر آئے تو ہمیں بھی وہی معاملہ کرنا چاہیے۔ میری چاہت یہ ہے کہ اگر میں کسی کے حق میں زیادتی کروں، حق تلفی کروں، میری غلطی ہو جائے، کوئی بھی غلطی ہو جائے تو وہ مجھے معاف کر دے، معاف کر دے، وہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے معافی نہ منگوائے، بڑا دل رکھے، بڑا دل، اور مجھ سے معافی نہ منگوائے، مجھے مجبور نہ کرے کہ مجھے گھٹنے ٹیکنے پڑے کہ مجھے معاف کر دو، کیوں مجھے ذلیل کرے، ایسے ہی وہ معاف کر دے تو کیا حرج ہے۔ اگر میری یہ چاہت ہے دوسروں کے بارے میں تو اگر کوئی غلطی کرے تو مجھے بھی اس کے معافی مانگنے سے پہلے ہی معاف کر دینا چاہیے، اور اگر مجھ سے کوئی معافی مانگے میں فوراً معاف کر دوں گا، تو پھر کوئی ہم سے معافی مانگے تو ہمیں بھی فوراً معاف کر دینا چاہیے۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہ کرے وہ چیز جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور مسلمان بھائی میں سب آگے، عورتیں بھی، مرد بھی، بڑے بھی، چھوٹے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، اور شاگرد بھی، استاد بھی، مرید بھی، پیر بھی، میں اپنے لیے میرے مرید سے کیا پسند کرتا ہوں اگر میں اس کی حق تلفی کروں، میں یہی چاہوں گا کہ میرا مرید مجھے اپنا شیخ سمجھ کر معاف کر دے، تو پھر مجھے بھی بحیثیت شیخ کے مرید کو اپنا روحانی بیٹا سمجھ کر معاف کر دینا چاہیے۔ میری اگر میرے شاگرد کے حق میں کوتاہی ہو جائے پڑھانے میں، میں اس سے کیا توقع رکھتا ہوں کہ میرا شاگرد مجھے معاف کر دے کہ اللہ ہمارے استاد جی نے ہمارے پیچھے بہت محنتیں کی ہیں، مگر ہو سکتا ہے کچھ کوتاہی بھی ہو گئی ہو، مگر استاد ہے ہمارا، باپ ہے، میں معاف کر چکا ہوں۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے شاگردوں سے تو بحیثیت استاد کے ہمیں بھی اپنے روحانی بیٹوں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرنا چاہیے کہ ہم نے بھی معاف کر دیا ہمارے بچوں نے جو ہمارے معاملے میں کوتاہی کی۔ جیسا بیہیویئر، جیسا معاملہ، جیسی ٹریٹمنٹ ہم لوگوں سے چاہتے ہیں، ویسا ہی بیہیویئر، ویسا ہی معاملہ، ویسی ہی ٹریٹمنٹ ہمیں لوگوں کے سامنے پیش کرنی چاہیے. یہ حدیث کا تقاضا ہے. یہ اگر معاملات میں، معاشرت میں، ہمارے بیہیویئر میں، لوگوں کے ساتھ ہمارے ٹریٹمنٹ میں دگلی پالیسی ہو کہ ان سے تو یہ توقع اور ہم سے نہیں، ان سے تو یہ توقع ہماری طرف سے نہیں، یہ کامل مومن نہیں ہے. ڈبل سٹینڈرڈ والا آدمی کامل مومن نہیں ہو سکتا. تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ پسند نہ کرے اپنے بھائی کے لیے وہ چیز جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. میں بیمار ہو گیا تو میں چاہتا ہوں کہ لوگ میرے ساتھ ہمدردی کریں. جامع مسجد میں میں آؤں بیمار بخار میں اور حضرت مفتی صاحب سے ملاقات ہو، السلام علیکم وعلیکم السلام، چلے گئے. مولانا احمد صاحب سے ملاقات ہو، السلام علیکم وعلیکم السلام. دل دل میں خیال آئے کہ آنکھیں میری لال سرخ، ہاتھ میرے گرم، انہوں نے مسافہ کیا، ان دونوں حضرات کو احساس ہوا کہ مجھے بخار ہے. یہ اتنا نہ کہہ سکے کہ اللہ آپ کو شفا دے، خیریت تو ہے، کوئی خدمت کر سکتے ہیں آپ کی؟ میں کہاں ان سے خدمت لینے والا تھا، میں ان پر کہاں بوجھ بننے والا تھا، اتنا تو کہتے. اگر میری یہ خواہش اور چاہت ہے کہ میرے ساتھ کوئی ہمدردی کا معاملہ کرے تو میں اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ دوسروں کے ساتھ میں بھی ہمدردی کا معاملہ نہ کروں. میری چاہت یہ کہ لوگ میرے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرے تو میں کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ نہ کروں. میرے دوستو، میں تو ایک طالب علم بھی نہیں ہوں اور میں بطور تسنن کے نہیں کہہ رہا ہوں. اللہ کے گھر میں بیٹھ کر جھوٹ بولنا یہ تو بالکل حرام ہے، ناجائز ہے. میں واللہ العظیم میں تسنن نہیں کر رہا ہوں، یعنی عالم تو ہوں ہی نہیں مگر طالب علم بھی نہیں بن سکا. اس لیے کہ ہمیں اپنے بڑوں سے یہ سیکھنے کو ملا ہے کہ جو شخص دارالعلوم سے، درس نظامی سے فارغ ہوتا ہے اس وقت وہ عالم نہیں بنتا، اس وقت وہ حقیقی معنی میں طالب علم بنتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد اسے رات دن کتابوں کے پیچھے لگ جانا چاہیے. ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ تعالی رات دن کتابوں کو اتنا دیکھتے تھے، اتنا دیکھتے تھے، اتنا دیکھتے تھے. بہت بڑے عالم گزرے ہیں ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ تعالی، تدوین حدیث کا سہرا ان کے سر پر ہے. بہت بڑے عالم، بہت بڑے عالم. اللہ اکبر. ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ تعالی اتنا مطالعہ کرتے تھے، کتابوں کو اتنا دیکھتے تھے کہ ان کی بیگم ان سے یہ کہتی تھی کہ اگر ایک دو تین سوکنے ہوتی، ایک عورت کے لیے دوسری عورت کو برداشت کرنا کتنا مشکل، کہا ایک دو تین سوکنے ہوتی، آپ اور دو تین بیویوں کو گھر میں لا کر رکھ دیتے اس سے مجھے اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی تمہارے کتابوں کے ساتھ تعلق سے تکلیف ہوتی ہے. اس کو طالب علم کہتے ہیں. طالب علم تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ مطالعے میں منہمک ہو اور اسے تیل پلا دیا جائے تو پانی اور تیل میں فرق نہ کر سکے. امام مسلم رحمہ اللہ تعالی مطالعہ کرتے 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 کھجوروں کا ٹوکرا پڑوس میں رکھا ہوا تھا، وہ اس میں سے یوں کھاتے رہے کھاتے رہے کھاتے رہے کھاتے رہے کھاتے رہے. وہ اتنے منہمک تھے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کھجور حد سے زیادہ کھا رہا ہوں. تو کھجور کا جو ڈھیر تھا، جو ٹوکرا تھا، وہ ساری کھجوریں کھا گئے اور ان کھجوروں کو کھانے کے نتیجے میں ان کی موت واقع ہو گئی. طالب علم تو اس کو کہتے ہیں. تو میں کوئی تسنن کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں طالب، حقیقت میں میں طالب علم کہیں جانے کے قابل ہی نہیں. مزے سے کھاتے ہیں، مزے سے پیتے ہیں. طالب علم کس کو کہتے ہیں؟ جس کی آنکھیں سرخ ہو، جس کا چہرہ زرد ہو، جس کے بال جو ہیں وہ الٹے سیدھے ہوں، جس کے کپڑے میلے ہوں، یہ طالب علم تو ہوتا ہے. امام محمد رحمہ اللہ تعالی پوری پوری رات مطالعہ کرتے تھے. محمد ابن حسن الشیبانی رحمہ اللہ تعالی پوری پوری رات مطالعہ کرتے تھے. تو جب ان کی طبیعت پر اثر پڑنے لگا تو دیکھو، طالب علم تو اس کو کہتے ہیں جس کی طبیعت پر اثر پڑے، اور یہ طالب علمی کے زمانے میں نہیں، فارغ ہونے کے بعد. تو جب طبیعت پر اثر پڑنے لگا تو لوگوں نے سمجھایا کہ آپ ذرا اپنا خیال رکھیے, اپنا خیال رکھیے, صحت کا خیال رکھیے. تو کہنے لگے کہ اصل میں عشاء کی نماز پڑھ کر پوری دنیا یہ سمجھتے ہوئے سو جاتی ہے کہ ہمیں کسی مسئلے کی ضرورت پڑے گی تو امام محمد کی طرف رجوع کریں گے, اگر محمد ابن حسن بھی سو گیا تو امت کو مسئلہ کون بتائے گا. میں میرے بھائیوں سب سے اس وقت ایک بات کہہ رہا ہوں, بلکہ کئی سالوں سے, کہ علماء کرام کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. اور میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں علماء یہ کرام کی جماعت میں شامل ہوں, میں پہلے نفی کر چکا ہوں, اپنے بارے میں پہلے سے نفی کر چکا ہوں کہ عالم ہونا تو بہت دور کی بات, میں تو طالب علم بھی نہیں. مگر حضرات علماء کرام کے بارے میں میں یہ ضرور کہوں گا کہ متقدمین متاخرین, پچھلے پہلے ہمارے زمانے کے پرانے زمانے کے سب علماء کا ہم پر ڈھیروں احسان ہے, ڈھیروں احسان ہے, ڈھیروں احسان ہے. ہمارے ذہن میں وسوسے کے درجے میں بھی یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ علماء نے کیا کیا ہے یا علماء کیا کر رہے ہیں. ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں ابو الحسن البنان رحمہ اللہ تعالی, ان کے زمانے کے گورنر کو, بادشاہ کو کسی بات پر ناراضگی ہو گئی, ناراضگی ہو گئی تو انہیں گرفتار کر لیا, گرفتار کر لیا اور سزائے موت سنا دی گئی. اب سزائے موت, موت کیسی ہو, تو کہا گئی انہیں ایک میدان میں کھڑا کر دیا جائے اور شیر کو ان پر چھوڑ دیا جائے, بھوکے شیر کو, اور اس طرح ان کی موت واقع ہوگی. تو ان کو ارینا میں کھڑا کر دیا گیا, ہزاروں لوگ جمع ہو گئے, کھڑے ہیں بالکل, اور پنجرے میں شیر جو ہے وہ دھاڑے مار رہا ہے, اس لیے کہ اسے 24 گھنٹے سے بھوکا رکھا گیا ہے. تماشا دیکھنے کے لیے سب کھڑے, اور یہ کھڑے ہیں بالکل, کوئی خوف نہیں ان پر, اس لیے کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ سے جن لوگوں کو تعلق ہو جاتا ہے وہ کسی سے ڈرتے نہیں, اس لیے کہ دل ان کا یہ کہتا ہے کہ جس سے میرا تعلق ہے وہ اس شیر کو بھی کنٹرول کرتا ہے, جس سے میرا تعلق ہے وہ اس شیر کو بھی کنٹرول کرتا ہے, اور میرا اس سے تعلق ہے اور محبت میں برابر ہے, وفا ہو کے جفا ہو, ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو. اگر اس کی مرضی یہ ہے کہ میں زندہ رہوں تو شیر سے بچائے گا, اور اگر شیر سے نہیں بچائے گا تو اس کی مرضی یہ ہے کہ میں مروں اور اس کی مرضی پہ میری مرضی, کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ گھبراتے نہیں بالکل, اس لیے کہ اب ہوگا وہ جو وہ چاہے گا. وہ میری موت چاہتا ہے تو موت حاضر ہے, وہ میری زندگی چاہتا ہے تو زندگی, تو گھبراتے نہیں بالکل. وہ نہ گھبرانے کی صرف یہ وجہ نہیں ہوتی کہ میں بچ ہی جاؤں گا, نہ گھبرانے کی وجہ محبت, ان کو پتا ہے کہ وہ میرا محبوب, وہ میرا محبوب, میں اس کا عاشق, اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ بھی پھر اپنے بندے کا عاشق ہو جاتا ہے, محب ہو جاتا ہے. ایک شخص کہیں جا رہا تھا, اللہ والا تھا, اور کبھی کبھی پتا بھی نہیں چلتا کہ یہ اللہ والا ہے, چھپ کر رہتے ہیں اللہ والے بہت سارے. اللہ تعالی شانہ اپنے بعض برگزیدہ بندوں کو مشہور کرتے ہیں تاکہ مخلوق ان سے فائدہ اٹھا سکے, اور بہت سے چھپ کر رہتے ہیں, ان کے چھپ کر رہنے کی تمنا اللہ پوری فرماتے ہیں, اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو چھپ کر رہنا چاہتے ہیں مگر اللہ کی حکمت کار فرما ہوتی ہے, وہ چھپ کر رہ نہیں سکتے. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر مولوی کا لقب میرے اوپر نہ لگا ہوتا تو دنیا کو پتہ بھی نہ چلتا کہ محمد قاسم بھی دنیا میں رہتا تھا. اسی لیے میرے بھائیو کسی پر جب نظر پڑے حقارت کی نظر سے مت دیکھو. ہاں اگر وہ متشرع ہے متدین ہے, ہو سکتا ہے اللہ والا ہو, اگر وہ متشرع متدین نہیں ہے, ہو سکتا ہے آج اللہ والا نہیں ہے کل اللہ والا ہو جائے. دنیا نے پھسلنے والوں کو اٹھتے ہوئے دیکھا ہے اور چلنے والوں کو پھسلتے ہوئے دیکھا ہے. آج کا چلنے والا کل پھسل سکتا ہے, اور آج کا پھسلا ہوا کل اٹھ سکتا ہے اور چل سکتا ہے. کسی کو حقارت کی نظر سے مت دیکھو، کسی کو حقارت کی نظر سے مت دیکھو. آپ کے چہرے پہ داڑھی ہے، جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے اس پر جب نظر پڑے تو یہ سمجھو کہ داڑھی کے معاملے میں تو میں اس سے افضل نظر آ رہا ہوں، داڑھی کے معاملے میں میرے پاس ایک پوائنٹ زیادہ ہے. مگر پتا نہیں پوری زندگی کا جائزہ لے تو اس کے اندر کتنے پلس پوائنٹ نکلے اور میرے اندر کتنے مائنس پوائنٹ نکلے. بہت آسان، اپنے عیوب کو دیکھو، اپنے عیوب کو دیکھو. اور اگر ایسا نظر آ رہا ہے کہ یہ تو میرا دوست ہے بچپن سے، میں جانتا ہوں اس میں کوئی پلس پوائنٹ نہیں ہے، انسائڈ آؤٹ جانتا ہوں، نیگیٹو پوائنٹس ہی ہے اس میں، مائنس پوائنٹس. اور میں اپنی ذات کو جانتا ہوں، میرے اندر سارے پلس پوائنٹس ہیں، تو اس وقت یہ سمجھو کہ اس وقت میں چل رہا ہوں یہ پھسلا ہوا ہے، ہو سکتا ہے مستقبل میں میں پھسل جاؤں یہ چلنے لگ جائے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ہر مسلمان کو حالاً اپنے سے افضل سمجھتا ہوں، ہر مسلمان کو حالاً اس وقت اپنے سے افضل سمجھتا ہوں، اور ہر غیر مسلم کو معالاً فیوچر کے اعتبار سے اپنے سے افضل سمجھتا ہوں، کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اسے اسلام کی توفیق دے اور ایسے کام کر جاوے کہ اشرف علی سے بھی آگے نکل جاوے. کسی کو حقارت کی نظر سے مت دیکھو. ہاں، کہنے سننے کی ضرورت پڑے وہ کرنا چاہیے، امر بالمعروف نہیں عن المنکر، حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ، اچھے طریقے سے، پیار محبت کے ساتھ کرنا چاہیے، پیار محبت سے کرنا چاہیے. حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرکدہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ بات حق ہو، نیت حق ہو، اور طریقہ حق ہو، حق بات حق نیت کے ساتھ حق طریقے سے اگر کی جاتی ہے تو ضرور اثر کرتی ہے. بات سچی ہو، حق کی ہو، اور یہ نیت اندر سچی ہو کہ میں اسے ذلیل کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اسے نیچا دکھانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا بھائی ہے جنت میں چلا جائے، نیت اچھی ہو، اور پھر طریقہ بھی اچھا ہو، طریقہ بھی اچھا ہو. امر بالمعروف نہیں عن المنکر کے طریقے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے اصول ہیں، طریقے ہیں، اللہ سے جڑنے کے طریقے ہیں. تو کہنے سننے کا ماحول رکھا جائے، اس سے مذاکرے سے، کہنے سننے سے یاد دہانی ہوتی ہے، باتیں تازہ ہوتی ہیں، خود کو بھی نفع ہوتا ہے، دوسروں کو بھی نفع ہوتا ہے، تکرار کا فائدہ ہے، سبق پکا ہوتا رہتا ہے، دوسروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے، خود کو بھی فائدہ ہوتا ہے، مگر حقارت کی نظر سے نہیں. یہ نیت کہ نیچے بیٹھنے والے لوگ مجھ سے حقیر ہیں اور میں ان سے اچھا ہوں، میں جو باتیں کہہ رہا ہوں میری زندگی میں ہے اور جو باتیں ان کو کہہ رہا ہوں ان کی زندگی میں نہیں ہے، یہ مجھ سے کم درجے کے. توبہ 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 توبہ، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ایسے خیال سے حفاظت فرمائے. ہر ایک کو دیکھو، احترام کی نظر سے دیکھو، محبت کی نظر سے دیکھو، پیار کی نظر سے دیکھو. ہیں، اتنی محبت ہو، اتنا پیار ہو کہ آنکھیں آنکھوں سے ٹکرائے تو چہرہ مسکراہٹ سے کھل اٹھے کہ میرا بھائی ہے. پاکستانی ہو، بنگلہ دیشی ہو، ترکی ہو، عربی ہو، سوری ہو، عراقی ہو، گجراتی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، دیکھتے ہی میرا مسلمان بھائی ہے. جتنی محبت سے اپنی قوم کے افراد کو گلے سے لگاتا ہے، اتنی ہی قوم، اتنی ہی محبت سے دوسری قوم کے لوگوں کو بھی دل سے لگانا چاہیے. اس لیے کہ یہ جو دوسری دیواریں ہیں اور دوسرے بورڈرز ہیں، یہ سپرفیشل ہیں. بورڈر تو صرف ایک ہے، ایمان اور کفر. جہاں ایمان کی سرحد ختم ہوتی ہے وہاں کفر کی سرحد شروع ہوتی ہے، اور جہاں کفر کی سرحد ختم ہوتی ہے وہاں ایمان کی سرحد، بس بورڈر ایک ہی ہے. اور غیر مسلموں کے ساتھ بھی اسلام نے رواداری کے ساتھ رہنے کا سبق سکھایا ہے، پیار سے، محبت سے، شفقت سے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور ان کے جو صحیح جانشین اور ورثہ تھے، ان کے قصے غیر مسلموں کے سلسلے میں اگر میں اس وقت بیان کرنے جاؤں تو تقریر اسی میں ختم ہو جائے کہ کتنا خیال رہتا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا، اشدہم فی امر اللہ عمر، یہ ان کی صفت تھی کہ دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو دین کے معاملے میں جب سب سے زیادہ سخت، تو کفر کے معاملے میں کتنے سخت ہوں گے؟ اور ذمی وہ کفر کی تاریخیوں میں بھٹک رہا ہوتا ہے، مگر حضرت میمون ابن مہران، حضرت عمر ابن میمون رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر حملہ ہوا، اس سے ایک دن پہلے دو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جزیہ وصول کر کے آئے تھے، ایک علاقے سے سلطنت پھیل چکی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ بھئی تم جزیہ لے کر کے تو آئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے ان ذمیوں پر ان کی طاقت سے زیادہ رقم مقرر کی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ان کو تکلیف تو نہیں ہو رہی اتنی رقم ادا کرنے میں؟ انہوں نے کہا کہ نہ، ہم نے بہت سوچ سمجھ کر ان کا انکم، ان کے حالات وغیرہ، وہاں کے لیونگ ایکسپنسز وغیرہ سب دیکھ کر کے یہ قیمت مقرر کی ہے، اس تسلی دلائی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ دیکھ لیجئے بھائی، دیکھ لیجئے، یعنی تسلی دلائے جانے کے بعد بھی دیکھ لیجئے، ایسا نہ ہو کہ تم نے ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ ڈالا ہو۔ یہ مسلمانوں کے، غیر مسلموں کے ساتھ یہ رواداری، اور کس کی؟ اشد ہوں فی امر اللہ عمر، اسلام صرف مسلمانوں کے ساتھ اخلاق سے زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں سکھاتا، غیر مسلم، غیر مسلم کو چھوڑ دیجئے، جانوروں کے ساتھ بھی۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ ان الابرار لفی نعیم کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ابرار، ابرار کس کو کہتے ہیں؟ جس کے لیے جنت کے وعدے ہیں، اور ایسی جنت جس کی صفت اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے کہ نعمتوں میں ہوں گے، ان الابرار، ابرار نعمتوں میں ہوں گے، ان کی کیا اوصاف ہے ان کے؟ تو ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کی کیفیت اللہ کی مخلوق کے بارے میں ایسی ہو جاتی ہے کہ لا یؤذون الذر، وہ چونٹی کو بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ جو چونٹی کو تکلیف نہ پہنچائے وہ کسی انسان کو کیسے تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ حقارت کی نظر سے نہیں میرے بھائیو، کسی کو گلے لگاؤ، پیار کرو، محبت سے پیش آؤ۔ نفاق ظاہر میں کچھ، باطن میں کچھ، اللہ کو بہت ناپسند، اللہ کو بہت ناپسند، یہاں کچھ بات کرے، وہاں کچھ بات کرے، اللہ کو بہت ناپسند۔ ہر ایک کو اپنے سے افضل سمجھو، ہر ایک کو اپنے سے اچھا سمجھو، ہر ایک کو اپنے سے بڑا سمجھو۔ اگر یہ کیفیت ہو جائے گی پھر بڑے اور چھوٹے کو پوری توجہ کے ساتھ دیکھنے اور ملاقات کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی۔ تو وہ جا رہا تھا، اللہ کا بندہ، اللہ والا تھا مگر پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ عالمگیر اور دارا شکو کا آپس میں جب اختلاف ہوا اور ہر ایک سلطنت کے لیے لڑنے جھگڑنے لگے، تو دارا شکو کی اپنی نیت تھی کہ وہ بادشاہ بننا چاہتے تھے، اور عالمگیر کی اپنی نیت تھی کہ اکبر اور پھر شاہ جہان کے زمانے میں حکومت کی باغ دوڑ بے دین لوگوں کے ہاتھوں میں تھی، تو امت خطرے میں پڑ گئی ہے، اگر میرے ہاتھ میں حکومت آ جائے تو میں امت کو سیدھے راستے پر لے آؤں، اس نیت سے وہ چاہتے تھے کہ حکومت میرے ہاتھوں میں آ جائے۔ دونوں بھائی تھے، دارا شکو بڑا، عالمگیر چھوٹے، اس کی طبیعت دنیا داری کی طرف، ان کی طبیعت دینداری کی طرف۔ تو جب پتا چلتا تھا کہ کوئی بزرگ آیا ہوا ہے تو وہاں چلے جاتے تھے اور دعا کراتے تھے کہ دعا کیجیے کہ تخت کا مالک میں ہو جاؤں۔ ایک بزرگ آئے، دارا شکو پہلے پہنچ گیا، دونوں بھائی، دارا شکو پہلے پہنچ گیا اور کہا کہ حضرت دعا کیجئے کہ تخت ہمارا ہو جائے۔ تو بزرگ نے گردن جھکا لی، سوچا، اور سوچنے کے بعد اپنی جگہ سے اٹھے، اپنی مسند سے ہٹے اور دارا شکو سے کہا کہ یہاں بیٹھ جائیے۔ کہا کہ نہیں نہیں، آپ کی جگہ پہ میں بیٹھوں۔ پھر کہا کہ بیٹھ جائیے۔ کہا کہ نہ، ایسا تو نہیں ہو سکتا، آپ اتنے بڑے بزرگ، میں کیسے بیٹھوں۔ کہا بیٹھ جائیے، تیسری مرتبہ کہا۔ کہا کہ نہ حضرت، یہ غلطی تو میں نہیں کر سکتا، یہ گستاخی نہیں کر سکتا۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ ہم نے تو آپ کو تخت دینا چاہا مگر آپ نے انکار کر دیا، آپ اگر یہاں بیٹھ جاتے تو تخت تمہارا ہو جاتا۔ یہ تربیت یافتہ نہیں تھا۔ عالمگیر کو پتا چلا ان کے بارے میں، عالمگیر بھی آئے اور دعا کے لیے درخواست کی، وہی ہوا، پھر اٹھے، اپنی جگہ سے ہٹے، کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ کہا کہ نہیں حضور، گستاخی ہوگی، آپ کی جگہ پہ میرے جیسا گندا آدمی۔ کہا بیٹھ جائیے۔ کہا نہیں نہیں، آپ کی جگہ پر نہیں، کہا بیٹھ جائیے. جب تیسری مرتبہ کہا تو یہ تربیت یافتہ تھے, ان کو یہ اصول معلوم تھا کہ الامر فوق الادب, ایک مرتبہ دو مرتبہ پھر حکم مان لینا یہی ادب ہے, حکم مان لینا یہی ادب. بیٹھ گئے, بیٹھ گئے تو بزرگ نے کہا کہ جاؤ تخت تمہارا ہو گیا. عالمگیر تو بہت ہوشیار تھے, کہا کہ حضور تخت تو مل گیا مگر عزت کے ساتھ چاہتا ہوں, تاج پوشی کے ساتھ, عزت کے ساتھ تخت ملے. ایسا ہی نہیں کہ میں قبضہ کر لوں اور قابض نہیں, سر کے اوپر تاج بھی ہو, تاج کے ساتھ تخت چاہیے, اس کے لیے بھی دعا فرما دیجیے. تو بزرگ نے کہا کہ سر پر تاج آئے نہ آئے اس کا کلی اختیار تو اللہ نے اس کو دے رکھا ہے جو تمہیں وضو کراتا ہے. حیرت میں پڑ گئے عالمگیر. وہ گھر میں خادم جو صفائی کرتا ہے, میرے لیے وضو کے لیے پانی گرم کرتا ہے, وضو کرواتا ہے مجھے, تولیہ ہاتھ میں دیتا ہے, کپڑے پہناتا ہے, اس کا اتنا اونچا مقام کہ تخت تاج کس کے سر پہ آئے وہ اللہ نے اس کے اختیار میں رکھا ہے. کہا کیا مطلب؟ تو کہا کہ اس کا اللہ کے یہاں اتنا اونچا مقام ہے کہ جس کے سر پہ امامہ رکھ دے تاج اسی کے سر پہ آئے گا. کہا یہ تو گھر کا مسئلہ ہے. گھر چلے گئے, دیکھو کیسا چھپا ہوا تھا, اللہ اکبر, کیسا چھپا ہوا. چلے گئے, یہ گئے اور کہا کہ وضو کے لیے پانی تیار کرو. پانی تیار کیا گیا, وضو کراؤ, وضو کیا. بھائی جانتے تھے, ان کا احترام بھی منظور تھا, مگر ایک طرف امت کا مسئلہ تھا. اگر ان کا احترام کرنے جاتے تو وہ امت کا مسئلہ حل نہ ہوتا, بادشاہ بننا ضروری تھا, اس لیے یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑا. جب وضو سے فارغ ہو گئے تو کہا کہ ہمارے سر پہ ہمارا امامہ رکھو. کہا کہ گندے ہاتھوں سے آپ کے سر پر امامہ؟ کہا نہیں, رکھنا ہی پڑے گا, آج تو ہم طے کر چکے ہیں, آج امامہ ہمارے سر پہ آپ ہی رکھیں گے. وہ بھی سمجھ گئے کہ ان کو پتا چل گیا ہے. تو کہا کہ دو شرطوں کے ساتھ امامہ آپ کے سر پہ رکھتا ہوں. پہلی شرط یہ کہ آپ کے سر پہ امامہ رکھ دوں, اس کے بعد آپ مجھے یہاں رہنے پر اصرار نہیں کریں گے. اور دوسری شرط یہ کہ میں یہاں سے نکل کر چلا جاؤں, آپ مجھے زندگی پر ملیں گے نہیں, مجھے تلاش نہیں کریں گے, میرے بارے میں کسی سے کچھ کہیں گے نہیں. اگر یہ دو شرطیں منظور ہو تو امامہ رکھتا ہوں, ورنہ نہیں. امت کا مسئلہ تھا, عالمگیر نے کہا کہ شرطیں منظور ہے, امامہ رکھ دیا, کہا کہ جاؤ تاج آپ کا, اور اس کے بعد وہ غائب ہو گیا, زندگی بھر نظر نہیں آیا. دیکھو کتنا بڑا شخص ہے, مگر وضو کراتا تھا شہزادے کو. کسی کو حقارت کی نظر سے مت دیکھیے میرے بھائی, اور ہر شخص کی بد دعا سے بچیے, ہر شخص کی بد دعا سے بچیے. میں بہت بڑا بہت بڑا بہت بڑا بہت بڑا بہت بڑا کون ہے جامع مسجد میں, مجھے چھیڑنے والا کون ہے, مجھے روکنے والا کون ہے, میرے مقابلے میں کھڑا ہونے والا کون ہے, میرے سامنے کس کی چلتی ہے. بہت بڑا بہت بڑا اللہ, بہت 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 بڑا ہے اللہ, بہت بڑا ہے, بہت, اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا کہ اس کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے, اس کے یہاں دیر ہے مگر اندھیر نہیں ہے. اس قسم کے غرور کو کچل کر رکھتا ہے وہ, جھکنے والوں کو پسند کرتا ہے وہ. تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے, تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے. تو کو اتنا مٹا, اتنا مٹا کہ تو نہ رہے. اور جب کسی چیز کو مٹاتے ہیں تو آشیز وغیرہ رہ جاتی ہے, رنگ بو رہ جاتی ہے. کہا کہ تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے, تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے, بو بھی نہ رہے, رنگ بھی نہ رہے. تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے, تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے. ہوں میں اتنا کمال پیدا کر, ہوں اللہ 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 کے تعلق میں اتنا کمال پیدا کر. تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے, تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے. ہوں میں اتنا کمال پیدا کر کہ ہوں تو رہے تو نہ رہے, ہوں تو رہے تو نہ رہے. یہی مسئلہ ہے میرے بھائیو, آج ہر جگہ پر میں جو کہتا ہوں وہ فائنل, میری بات فائنل. ہر شخص کو میری بات ماننی چاہیے, بس میری کوئی مخالفت نہ کرے. میں جو کہتا ہوں وہی فائنل, وہی حق.
ایک شیخ نے اجازت دی اپنے مرید کو اور اجازت دے کر کہا کہ جاؤ فلاں علاقے میں جا کر کام کرو. حضرت نصیحت کہا نصیحت یہ ہے کہ کبھی خدائی اور رسالت کا دعویٰ مت کرنا, خدائی کا دعویٰ مت کرنا اور رسالت کا. کہا حضرت آپ کو ایسا خیال بھی آ رہا ہے, آپ نے میری اصلاح فرمائی, مجھے اجازت دی اور اجازت دینے کے بعد آپ کو یہ خیال آ رہا ہے کہ میں خدائی کا دعویٰ کروں گا رسالت کا. کہا کہ ہاں مگر وہ دوسری خدائی اور دوسری رسالت. خدائی کا دعویٰ یہ ہے کہ میں جو کرتا ہوں وہ فائنل. کہا کہ یہ خدائی ہے اس لیے کہ یہ صرف اللہ کر سکتا ہے. اور رسالت میں جو کرتا ہوں وہ ہمیشہ صحیح, غلط کبھی نہیں ہو سکتا. یہ رسالت اس لیے کہ نبی معصوم ہوتا ہے, نبی کا قول نبی کا فعل اللہ تعالی شانہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں. جھک کے رہنا چاہیے, اخلاق کے ساتھ رہنا چاہیے, پیار محبت کے ساتھ رہنا چاہیے, معاف کروانا چاہیے, معاف کرنا چاہیے, کسی کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے. بزرگوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر تم کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھو اور اس کے آدھ گھنٹے کے بعد اس پر نظر پڑے تو اس آدھ گھنٹے پہلے والے گناہ کی وجہ سے اس کو حقارت کی نظر سے مت دیکھو, اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری نظر میں وہ حقیر ہو اور اس آدھ گھنٹے میں توبہ کر کے اللہ کی نظر میں وہ ولی بن چکا ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ولی کو حقارت کی نظر سے دیکھو. تو وہ بزرگ جا رہے تھے وہ بزرگ جا رہے تھے تو چلتے چلتے احساس نہیں ہوا, وہاں پانی جمع ہوا تھا بارش کا, اس میں پاؤں پڑ گیا, چھینٹے اڑے اور کنارے پر میاں بیوی کھڑے تھے, ان میں سے بدقسمتی سے بیگم کے کپڑوں پر چھینٹے اڑ گئے اور کپڑے گندے ہو گئے. میاں کو غیرت آئی اپنی بیگم کی محبت میں, تو دو چار قدم آگے بڑھائے اور زور سے تماچا رسید کیا اس بزرگ کے گال پر. تمیز نہیں تجھے, اندھا ہے تو, معاف کر دیجیے. بچارے آگے چلے گئے تو وہاں آگے ایک شخص دودھ بیچ رہا تھا, گرم گرم دودھ کھیر. تو جب یہ وہاں سے گزرے تو کہا کہ میاں ادھر آؤ, اور ایک پیالے میں کھیر بھر کر کے دی اور کہا کہ آج میں نے نیت کی تھی کہ جو سب سے پہلا شخص یہاں سے گزرے گا اسے اپنی طرف سے مفت میں دوں گا. تو دل میں یہ کہنے لگے کہ اے اللہ تیری میری دوستی, مگر معاملہ کتنا عجیب و غریب ہے, کبھی تماچا کھلاتا ہے اور کبھی گرم گرم دودھ پلاتا ہے. خوش ہوں میں مگر معاملہ عجیب ہے تیرا اپنے دوست کے ساتھ. ابھی مزے سے دودھ پی ہی رہا تھا, وہاں سے ابھی ہٹا بھی نہیں تھا کہ تھوڑی ہی دیر میں کچھ لوگ جمع ہو گئے. وہ عورت بھی ساتھ تھی, یہی ہے وہ شخص. کیا ہوا؟ تو کہا کہ تو نے اس کے شوہر کو قتل کر دیا. کہا بھئی ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا, تماچا تو اس نے مجھے مارا تھا, کیا ہوا گیا؟ تو کہا کہ جب گھر پہنچے یہ دونوں میاں بیوی تو سیڑھی کے اوپر جب وہ چڑھنے لگا تو اوپر جب بالکل قریب پہنچ گیا تو وہاں سے پھسلا اور نیچے گردن پہ گرا, گردن ٹوٹی اور وہی موت واقع ہو گئی. تو وہ عورت کہنے لگی کہ ایک درویش وہاں سے گزر رہا تھا, اسے تماچا مارا تھا, اس نے بد دعا کی ہوگی جس کے نتیجے میں یہ مرا ہے, تو قاتل وہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اب بات سمجھ میں آئی. بھائی اصل میں بات یہ ہے کہ ہم تو کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتے, ہم تو دعا کرتے ہیں, ہمارا اس سے تعلق ہے, تو اس کی مخلوق کے ساتھ بھی ہمیں محبت ہے, وہ ہمارے ساتھ جیسا بھی معاملہ کرے ہم تو دعا کرتے ہیں. اصل میں بات یہ ہوئی کہ یہ اس کی محبوبہ, یہ اس کی محبوبہ, تو محبوبہ کے کپڑے گندے ہوئے تو عاشق غیرت کی وجہ سے جوش میں آ گیا اور مجھے تماچا مارا, اور میں اس کا محبوب, جب میرے چہرے پہ تماچا پڑا تو میرے عاشق کو غیرت آ گئی اور اس نے اسے تماچا رسید کیا. میرے اوپر مخلوق کا تماچا پڑا جس کی وجہ سے بچ گیا, اس کے اوپر خالق کا تماچا پڑا, کیسے بچ سکتا؟ تو ابو الحسن البنان رحمہ اللہ تعالی اللہ والے ڈرتے نہیں کسی سے، کھڑے ہیں وہاں، کھڑے ہیں، گردن جھکی ہوئی ہے اور پنجرا کھلا، اور شیر دھڑے مارتا ہوا ادھر سے چلنے لگا، اور شیر کی طرح بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر میں دوڑنے لگے گا اور جھپٹ پڑے گا، مگر وہ شیر کی طرح چلتے چلتے جب آدھے راستے پر پہنچا، ہزاروں آدمی دیکھ رہے ہیں، تو رکا، اور رک کر اس کی چال میں نرمی آئی، نرمی آئی، اور دیکھنے والے دیکھنے لگے کہ بیٹھ گیا، اور بیٹھ کر کے حضرت ابو الحسن کی طرف دیکھتا رہا، اور پھر اپنی جگہ سے اٹھا، اور اپنی جگہ سے اٹھا اور چلنے لگا حضرت ابو الحسن کی طرف، تو اب شیر کی چال بدل کر بلی کی چال جیسی ہو گئی تھی، ٹھنڈا ہو گیا، اور حضرت ابو الحسن جو ہے ایسے ہی کھڑے ہیں بالکل جیسے کہ سکتہ تاری ہو گیا ہو، ان پر فریز ہو گئے، اور وہ قریب آیا، اور قریب آ کر کے یوں گھومنے لگا حضرت ابو الحسن کے ارد گرد، اور پھر واپس پنجرے میں چلا گیا. بادشاہ پہ اثر ہوا، طولون یا اس کا بیٹا احمد ابن طولون دو میں سے کوئی ایک بادشاہ تھا اس وقت، اثر ہوا طبیعت پر کہ تو کوئی اللہ والا معلوم ہوتا ہے، رجوع کر لیا اپنی بات سے اور بلایا بلایا، لوگوں میں بات چلی کہ بھائی شیخ کو ہوا کیا کہ بالکل ایسی حرکت نہیں کر رہے تھے، بے حس وہ حرکت ہو گئے تھے. تو کسی نے کہا کہ خوف کی وجہ سے ایسا ہوا ہوگا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. بادشاہ بھی یہی سوال پوچھنا چاہتا تھا، تو سب سے پہلے کہا کہ اکرام کرنے کے بعد کہ دوسری باتیں تو بعد میں کریں گے، پہلے یہ بتاؤ کہ آپ بالکل بے حس و حرکت کھڑے کیوں تھے وہاں؟ تو ٹالنے کی کوشش کی، جب اصرار ہوا تو انہوں نے کہا کہ اصل میں جب میں نے دیکھا کہ شیر پر اللہ نے کنٹرول کر لیا ہے، اور اب یہ مجھے چھیڑنے والا نہیں ہے، اور اب یہ بلی اور کتے کی طرح میرے دائیں بائیں آگے پیچھے گھومے گا، تو ہو سکتا ہے کہ یہ مجھے منہ لگائے. تو کھڑے کھڑے میں یہ سوچ رہا تھا کہ شیر کا لعاب پاک ہے یا ناپاک ہے. میں قرآن اور حدیث میں غور کرنے لگ گیا، اس لیے کہ یہ مسئلہ مستحضر نہیں تھا، شیر سے کبھی سابقہ نہیں پڑتا. تو میں سوچ رہا تھا کھڑے کھڑے کہ جب یہ مجھے منہ لگائے گا تو میرا جسم اور میرے کپڑے پاک رہیں گے یا ناپاک. تو کہا اس میں ایسا منہمک تھا کہ میں بھول ہی گیا کہ میرے دائیں بائیں آگے پیچھے شیر ہے، اتنے منہمک. جب مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ علماء کیا کر رہے ہیں اور علماء نے کیا کیا ہے، تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ علماء نے یہ کیا ہے اور علماء یہی کر رہے ہیں آج بھی. بڑے بڑے مفتیان کرام ایک ایک مسئلہ حل کرنے میں کتنی کتنی دیر ان کو لگ جاتی ہے، کتنے کتنے اوراق کھولتے ہیں، وہ اوراق کھولتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس لیے میرے بھائیو علماء، دلوں کے اندر علماء کا احترام رکھو، علماء کا احترام رکھو. علماء کے بارے میں ایسا خیال مت آنے دو کہ یہ کسی کام کے نہیں. اس وقت ایک مرض ایسا ہے امت میں کہ جہاں کہیں کوئی پرابلم ہوتا ہے اس کا ذمہ دار علماء کو ٹھہرایا جاتا ہے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ علماء کی جماعت ملامتی جماعت ہے، ملامتی جماعت، بس اس کو سوائے ملامت کے کچھ نہیں ملتا. اگر مفتی صاحب خاموش رہے تو مسلی کہیں گے کیا مفتی صاحب کہیں بولتا جی نہیں، اتنے آ مسجد میں آؤ تھے ریلو سے، اور اگر اعلان کرے مفتی صاحب یہ اعلان کروانے کی ضرورت ہے. ہم لوگ کرے تو بھی مصیبت، نہ کرے تو بھی مصیبت، ملامتی فرقہ. یہ لوگ کچھ کرتے نہیں، اور کرتے ہیں تو ان لوگوں کو مسجد مدرسے سے ہٹ کر یہ سارے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے، ان کو اس میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ منتظمین کا کام ہے، ان کی امامت ہے، یہ کیوں اس میں پڑھتے ہیں؟ ہماری میرے بھائیو خیر اسی میں ہے کہ ہم لوگ علم کی اور علم سے تعلق رکھنے والی تمام چیزوں کا احترام کریں. میں اصل میں ذرا دور چلا گیا، میں کہہ یہ رہا تھا کہ میں تو طالب علم بھی نہیں ہوں. طالب علم تو ایسے لوگوں کو کہتے ہیں جو پوری پوری رات مطالعہ میں گزارتے ہیں، پوری پوری راتیں مطالعہ میں گزارتے ہیں. ایک حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے مفتی ہیں، رات کو مطالعہ میں بیٹھے ہوئے ہیں مطالعہ کے لیے، اور مطالعہ کر رہے ہیں، اور مطالعہ کرتے کرتے ایک سوال ان کے ذہن میں قائم ہو گیا، سوال کبھی کبھی ہوتا ہے تفسیر میں کوئی سوال کھڑا ہو جاتا ہے، حدیث میں کوئی سوال کھڑا ہو جاتا ہے، حل نہیں کر پاتے، تو اس شرح کو دیکھو، اس تفسیر کو دیکھو، اس کتاب کو دیکھو، درجنوں کتابیں دیکھتے ہیں پھر بھی جواب نہیں ملتا، اللہ سے دعا کی جاتی ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ایک سوال کو حل کرنے کے لیے میں سو سو تفسیروں کا مطالعہ کرتا تھا، سو سو تفسیروں کا مطالعہ کرتا تھا، اور جب پھر اس کے باوجود مجھے جب جواب نہیں ملتا تھا تو میں ایسی مسجد کو تلاش کرتا تھا جو بے آباد ہوتی تھی، اور اس میں میں جاتا تھا اور اس میں نمازیں پڑھتا تھا، نماز پڑھ کر کے مٹی میں لوٹ پوٹ ہوتا تھا، اور پورا جسم جب میرا غبار آلود ہو جاتا تھا اور ایسا میں بن جاتا تھا کہ اللہ کو میرے اوپر رحم آ جائے، تو میں کہتا تھا کہ یا معلم آدم و ابراہیم علمنی، اے آدم اور ابراہیم کو سکھانے والے میں اٹک گیا ہوں، تو مجھے سکھا دے. یہ بڑی محنتوں سے علم محفوظ ہوا ہے اور بڑی محنتوں سے علم ہم تک پہنچا ہے. بہت محنتوں کا کام میرے بھائیو. تو مفتی عزیز الرحمان صاحب فرماتے ہیں اشکال پیدا ہو گیا، اشکال پیدا ہو گیا، سوال پیدا ہو گیا. دیکھو طالب علم ہے، مفتی شفیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ طالب علم کسے کہتے ہیں؟ طالب علم اسے کہتے ہیں جس کے دل دماغ میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی اکیڈیمک اور علمی سوال گردش کرتا رہتا ہو، کوئی نہ کوئی سوال ہو، ورنہ وہ طالب علم نہیں ہے. تو میرے جیسا آدمی جو باتیں بھی کرتا ہے، ہنستا بھی ہے، ادھر ادھر گھومتا پھرتا بھی ہے، جو وقت ضائع، وہ طالب علم نہیں. حقیقت یہ ہے کہ طالب علم نہیں ہوں، یہ کوئی تصنع نہیں ہے. یہ میں مثالیں اسی لیے دے رہا ہوں کہ طالب علم کس کو کہتے ہیں. اللہ اس مبارک مجلس میں میری دعا قبول کر لے کہ اللہ مجھے اور میرے سب ساتھیوں کو حقیقی معنی میں طالب علم بنا دے. دیوبند سے گنگوہ تقریباً 30 میل یا 30 کلومیٹر کا فاصلہ، حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ رہتے تھے. جب دیکھا کہ حل نہیں ہو رہا ہے، رات ہی رات سفر کیا اور سفر کر کے گنگوہ پہنچے. گنگوہ پہنچے تو جب یہ گنگوہ پہنچے ہیں، اس وقت تہجد کا وقت تھا اور حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ تہجد کے لیے وضو فرما رہے تھے. مفتی عزیز الرحمان آئے ہیں. اچھا مفتی عزیز الرحمان اس وقت آگے. حضرت رات کو مطالعہ کر رہا تھا، ایک سوال ذہن میں پیدا ہوا ہے، حل نہیں کر سکا ہوں اس لیے حاضر ہوا ہوں. ارے رات ہی رات آنے کی کیا ضرورت تھی، کل بھی تو آیا جا سکتا تھا. کہا کہ حضرت میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ قرآن کی آیت کے بارے میں دل میں سوال لے کر رات کو سوؤں. یہ میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ قرآن کی آیت کے بارے میں کوئی سوال ہو اور اس کو لے کر کے میں رات کو سوؤں، موت آ گئی تو کیا ہوگا. کا کیا سوال ہے؟ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے فقیہ. کیا سوال ہے؟ وضو کر رہے ہیں، کیا سوال ہے؟ تو کہا حضرت یہ سوال ہے. بس وہ وضو کرتے کرتے ہی جواب دے دیے، وضو کرتے کرتے جواب دیجیے کہ حضرت اجازت ہو تو میں واپس لوٹوں. واپس فوراً لوٹ گئے اس ایک سوال کے لیے. تو علماء تو میرے بھائیو ان لوگوں کو کہتے ہیں، علماء تو ان لوگوں کو کہتے ہیں، علماء ان لوگوں کو کہتے ہیں، طلبہ بھی ان لوگوں کہتے ہیں. مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کتنے بڑے عالم. اس وقت حضرت کا آپریشن بھی ہوا ہے، ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے. اور حضرت مفتی صاحب اور ان کے پائے کے اور ان جیسے جتنے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفتیان کرام اور بڑے بڑے اولیاء اور اہل اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ شانہ ان کی عمروں میں برکت دے. ایسے لوگوں کا نام جب آتا ہے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں تو بے اختیار میرے بھائیو ایسی دعا نکل جاتی کہ اللہ ہماری عمریں ان کو دے دے، اس لیے کہ ہمارے مرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، ان کے مرنے سے امت کا نقصان ہوگا. کتنے بڑے. مگر میں نے جتنے بیانات حضرت کے سنے، جتنی دیر تک میں حضرت کے ساتھ بیٹھا، کبھی سفر میں کچھ گاڑی میں سفر کرنے کا موقع ہوا، نجی مجلسوں میں، علماء کے ساتھ ڈسکشن میں، بیانات میں، میں نے کبھی بھی یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ ہم علماء کو ایسا، یعنی اپنے بارے میں علماء کا لفظ میں نے کبھی نہیں سنا. ہم علماء کو، ہم عالم ہیں، ہمیں ہے نا نصیحت کرتے ہیں نا، تو ہم لوگ عالم ہیں تو ہمیں ذرا احتیاط کرنا نہیں. ہم طالب علموں کو ہمیشہ اپنے بارے میں، ہم طالب علموں کو تحریر میں بھی میں نے دیکھا تحریر میں کہ جب کوئی کتاب چھپتی ہے تو اس میں یہ نہیں لکھتے کہ ہم علماء کے لیے یہ بہت مفید کتاب, ہم طالب علموں کے لیے بہت مفید کتاب ہے. تو دیکھو اتنے بڑے عالم ہو جانے کے بعد بھی اپنے کو طالب علم کہتے ہیں, تو ہم ان کے مقابلے میں اپنے بارے میں یہ رائے کیسے قائم کر سکتے ہیں کہ ہم طالب علم ہیں؟ طالب علم بھی نہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں تو طالب علم بھی نہیں, پھر بھی اس حدیث میں سے یہ چند باتیں ہمارے سامنے نکل رہی ہیں اور آ رہی ہیں. تو جو طالب علم ہوگا وہ اس حدیث سے کیا سمجھے گا, اور پھر جو عالم ہوگا اور محدث ہوگا اس کو اس حدیث میں سے کتنے موتی ملیں گے؟ اب میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے اس بھلائی کی چاہت نہ رکھیں جس بھلائی کو اپنے لیے چاہتا ہے, جس بیہیویئر کو اپنے لیے چاہتا ہے دوسروں کے لیے چاہے. جیسا معاملہ اپنے لیے چاہتا ہے ویسا ہی معاملہ دوسروں کے ساتھ کرے, جیسی معاشرت اپنے لیے چاہتا ہے ویسی معاشرت دوسروں کے ساتھ. اگر کوئی اس کے پاس مشورہ لینے کے لیے آئے تو وہ سوچے کہ اگر یہی بات یا کسی اور چیز میں میں کسی کے پاس مشورہ لینے کے لیے جاتا تو وہ کیا, میں کیا چاہتا اس سے؟ میں یہ چاہتا کہ یہ فل آنےسٹی کے ساتھ, پورے خلوص کے ساتھ اس کے دل دماغ میں اس کام کے سلسلے میں جو باتیں آ رہی ہیں وہ مجھے بتلا دے. اپنے بیٹے کی شادی فلاں جگہ کرنا چاہتا ہوں, کیا رائے ہے آپ کی؟ تو میرا اندر سے تقاضا یہ ہوتا ہے کہ حضرت مفتی صاحب سے میں نے یہ سوال پوچھا ہے تو میری چاہت یہ ہے کہ حضرت مفتی صاحب بالکل 100% مجھے وہ بات کہیں جو ان کے دل میں آ رہی ہے. اگر ہاں کی آ رہی ہے تو ہاں کا کہے, نہ کی آ رہی ہے بات تو نہ کہے, اور اگر مکسچر ہے کہ یہ وجہ سے ہاں اور یہ وجہ سب مجھے بتا دے, میری یہ چاہت. تو پھر جب ہمارے پاس کوئی مشورہ لینے کے لیے آئے تو ہمیں بھی ویسا ہی معاملہ اس کے ساتھ کرنا چاہیے, جو دل میں بات ہے وہ بتانی چاہیے. اس لیے کہ اگر ہم دوسروں سے خلوص والا مشورہ چاہتے ہیں اور ہم دوسروں کو خلوص والا مشورہ نہیں دیتے تو ہم کامل مومن نہیں. اس لیے کہ اپنے بھائی کے لیے اس چیز کی چاہت نہیں ہے جو اپنے لیے چاہ رہے ہیں. اور میرے پاس علم نہیں ہے, میں کسی علم والے کو دیکھتا ہوں تو مجھے حسد ہوتا ہے کہ اس کے پاس علم نہ رہے تو اچھا ہے. اپنے لیے علم چاہتا ہوں مگر نہیں ہے میرے پاس, ان کے پاس علم ہے تو دل میں خیال آتا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس بھی نہیں رہنا چاہیے. میں مال کو چاہتا ہوں اپنے لیے مگر میرے پاس نہیں ہے, ان کے پاس ہے تو دل چاہتا ہے کہ ان کے پاس بھی نہ رہے, چاہے مجھے ملے نہ ملے. ایک تو یہ ہے نا کہ ان کے پاس جو مال ہے وہ مجھے مل جائے, ان کے پاس نہ رہے, اور دوسرا ہے کہ میرے پاس آئے نہ آئے ان کے پاس نہ رہے. یہ بالکل رذیل قسم کا حسد. تو اس حدیث میں حسد سے بھی روکا گیا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں جب تک کہ اپنے مومن بھائی کے لیے وہ چیز نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے. تو جس علم کو اپنے لیے چاہتا ہے اس کا زوال اپنے مومن بھائی سے کیوں چاہ رہا ہے؟ جس مال کو اپنے لیے چاہتا ہے اس کا زوال اپنے مومن بھائی سے کیوں چاہ رہا ہے؟ اپنے لیے جو چاہے وہ دوسروں کے لیے چاہو, تو خود کے پاس نہ ہو پھر بھی دوسروں کے پاس دیکھو تو خوش ہو جاؤ کہ میرے پاس نہیں ہے, کم سے کم میرے مسلمان بھائی کے پاس تو ہے. حسد سے روکا جا رہا ہے اس حدیث میں. اور میرے بھائیوں, حسد جو ہے یہ بہت بری چیز ہے, روحانی بیماریوں میں سے بہت بری چیز. جو حسد کا شکار ہو جاتا ہے وہ دنیا میں حسد کی آگ میں جلتا ہے اور مرنے کے بعد جہنم کی آگ میں جلتا ہے. جسے حسد ہو جاتا ہے وہ اس پر اعتراض نہیں کرتا جس کے پاس نعمت ہے, وہ اللہ کی تقدیر پہ اعتراض کر رہا ہے. وہ اللہ کی تقدیر پہ کہ اللہ نے اسے دولت کیوں دی, اللہ نے اسے علم کیوں دیا, اللہ نے اسے عزت کیوں دی. حضرت مولانا محمد احمد پرتاب گھڑی رحمہ اللہ تعالی بہت پیارے شعر پڑھا کرتے تھے, حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو, کفے افسوس کیوں مل رہے ہو, حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو, کفے افسوس کیوں مل رہے ہو، افسوس کہ اس کے پاس کیوں بہت دولت ہے، اس کے پاس کیوں بہت عزت ہے، اس کی اولاد کیوں فرما بردار، بس حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو، کفے افسوس کیوں مل رہے ہو، خدا کے فیصلوں سے کیوں ہو ناراض، خدا کے فیصلوں سے کیوں ہو ناراض، جہنم کی طرف کیوں چل رہے ہو. دنیا میں حسد کی آگ میں جلتا ہے، آخرت میں جہنم کی آگ میں جلے گا. اور اللہ تعالی شانہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ میرا بندہ میری تقسیم پہ اعتراض کر رہا ہے، تو جس بندے کو نعمت دی ہے اس کی نعمتوں کو اور بڑھاتا ہے تاکہ اس کی جلن بڑھتی جائے. غبطہ ہونا چاہیے، اللہ آپ نے میرے بھائی کو بہت علم دیا ہے، ان کے علم میں برکت دیجئے، مجھے بھی دیجئے اور مجھے بھی برکت دیجئے، ہم دونوں کو بہت علم عطا کیجئے، یہ اللہ آپ نے ان کو بہت مالدار بنایا ہے، ان کو اور برکت دیجئے اور ان کو یہ مال شریعت کی حد میں رہ کر کمانے کی اور خرچ کرنے کی توفیق دیجئے اور مجھے بھی دیجئے. غبطہ، اس پر ثواب ملے گا، اس پر ثواب ملے گا. اس حدیث پر عمل کرنے والوں نے میرے بھائیوں عجیب عجیب طریقے سے عمل کر کے دکھایا. ایک بزرگ کا قصہ کہہ کر بات کو سمیٹتا ہوں. ایک بزرگ تھے، وہ شکایت کیا کرتے تھے کہ گھر میں چوہے بہت ہیں اور چوہوں کی وجہ سے بس زندگی پریشان رہتی ہے، نہ رات نہ دن. دوستوں کے سامنے بیچارے شکوا کرتے تھے کہ ان چوہوں نے تو مجھے پریشان کر رکھا ہے. تو جس کسی کے سامنے آپ چوہوں کا تذکرہ کریں گے تو سب سے اچھا علاج یہ ہے کہ بلی پالو. تو کہتے تھے کہ بھائی بلی پالو، یہ مسئلہ تمہارا حل ہو جائے گا. وہ بیچارے خاموش رہتے تھے، نیک تھے، بزرگ تھے، خاموش. دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، اب وہ دوست احباب جو ہیں وہ بھی ان شکایات کو سن سن کے تھک گئے کہ شکایتیں کرتے ہیں، آسان علاج انہیں بتلاتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے. تو ایک دن کہنے لگے کہ بھائی دیکھو چوہوں والی بات مت کرو، اس لیے کہ تم ایک ہی بات کرتے ہیں، ہم ایک ہی آسان علاج بتلاتے ہیں، اس پہ تم عمل نہیں کرتے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو ناراض ہونے کی بات نہیں ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ سمجھ میں تو میری بھی آ رہی ہے یہ بات، سمجھ میں تو میری بھی آ رہی ہے یہ بات، اور تم لوگوں کے کہنے سے پہلے مجھے اب یہ بات آ رہی تھی ذہن میں، اس لیے کہ بچہ بچہ جانتا ہے کہ جہاں بلی ہوتی ہے وہاں چوہا نہیں ہوتا. مگر دل میں یہ خیال آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چاہت نہ رکھے جو اپنے لیے رکھے. میرے دل میں خیال آتا ہے کہ بلی آئے گی، چوہے پڑوسی کے گھر میں چلے جائیں گے. میں اپنے لیے چوہوں سے نجات پا کر راحت کو چاہ رہا ہوں، تو میں کامل مومن کیسے بن سکتا ہوں جبکہ ان کے لیے وہی چیز نہیں چاہتا. تو میں اس تکلیف کو برداشت کر لوں گا مگر اپنے پڑوسیوں کو پریشان نہیں کروں گا. اللہ تعالی شان ہو بھائی ہمیں ایسا دل نصیب فرما دے. ہمارے حضرت مفتی صاحب مدظ اللہم العالی نے ابھی ہم سب کو ایک بہت ہی اہم بات کی طرف متوجہ کیا، دل کی اصلاح. دل کی اصلاح، اور دل کی اصلاح ہوتی ہے اہل دل کے پاس بیٹھنے سے. دل کی اصلاح، کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا. جینا بھی آ جاتا ہے، مرنا بھی آ جاتا ہے. جیتا ہے وہ بڑے سکون کے ساتھ، اتباع سنت کے ساتھ، اور مرتا ہے وہ رضائے الہی کے ساتھ، کلمے کے ساتھ. جینا بھی آ جاتا ہے، مرنا بھی آ جاتا ہے. جینا مرنا دونوں اس کو آ جاتا ہے. اپنی مرضی کی موت مرتا ہے وہ، اپنی مرضی کی موت مرتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس لیے میرے بھائیو یہ جو ہے، یہ دل میں یہ خیال آئے، یہ کہ میں اپنے لیے جو پسند کرتا ہوں ان کے لیے بھی، یہ مشکل ہے، بہت مشکل. یہ دل کی کیفیت ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو میں کہہ دوں کہ سب یہاں سے دو دو رکعت پڑھ کر جائیں تو سب دو رکعت پڑھ کے جا سکتے ہیں، آپ کے اختیار میں ہے. یہ دل کی کیفیت آپ کے اختیار میں نہیں کہ اسی وقت کیفیت بنا لو، نہیں، یہ کیفیت بنانی پڑے گی. اور بنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ دل کا تزکیہ. اور تزکیہ کے لیے دو چیزیں چاہیے، تخلیہ اور تحلیہ. تزکیہ، تخلیہ اور تحلیہ. یہ ہمارا جو گھر ہے، گھر ہوتے ہیں تو کہ میں گھر کو ڈیکوریٹ کرنا چاہتا ہوں، تو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے پہلے پرانی چیزوں کو نکالنا پڑے گا، یہ ہے تخلیہ. اور اس کے بعد نئی چیزوں کو لانا پڑے گا، یہ ہے تحلیہ۔ تو پرانی چیزیں نکلیں، نئی چیزیں آئیں، تو آپ کہیں گے گھر ڈیکوریٹ ہو گیا، اب اس میں موو ہونے کے قابل ہو گیا۔ تو دل میں جو بری چیزیں ہیں، حسد، کینہ، بغض، نفرت، ان کو نکالو، یہ ہے تخلیہ۔ اور ان کو نکالنے کے بعد ہمدردی، خیر خواہی، صبر، شکر، اس سے مزین کرو۔ اب یہ دل کا گھر ڈیکوریٹ ہو گیا تو اس میں اللہ کی تجلیات اترے، یہ گھر اب اس قابل ہو گیا۔ یہ مشائخ جو ہیں ذکر کرواتے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تو لا الہ یہ دل سے لے کر کندھے کی طرف اپنی گردن کی حرکت کرتے ہیں، لا الہ، اور پھر الا اللہ۔ تو لا الہ میں تخلیہ ہے، لا الہ، کہ میرے دل میں اللہ کی محبت کے سوا جتنی بیکار اور گندی چیزیں ہیں ان سب کو کھینچ کر نکال کر پیچھے ڈال دیا، پیچھے، مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں، کچھ لینا دینا نہیں، لا الہ، پھینک دیا۔ اور اب گھر تخلیہ ہو گیا، اب گندی چیزیں نکل گئی تو اسے ڈیکوریٹ کرو، الا اللہ، صرف اللہ کی محبت سے اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کر رہا ہوں۔ اس کے لیے ٹریننگ ہے میری بھائیوں، جیسے میں آپ حضرات کو ابھی کہوں کہ قرآن مجید پڑھنے کی بڑی فضیلتیں ہیں، پڑھا کرو، پڑھا کرو، تو آپ گھر جا کر کے قرآن نہیں پڑھ سکتے اگر آپ نے قرآن پڑھنا سیکھا نہیں ہے۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی انہوں نے ہمیں قرآن پڑھنے کے لیے کہا، ہم پڑھنا چاہتے ہیں مگر ہم تو پڑھ نہیں سکتے، قرآن لے کر بیٹھ گئے۔ کہا جائے گا کہ نہیں، آپ یہ فضیلت حاصل کر سکتے ہیں کسی حافظ صاحب سے ملاقات کر کے، الف با تا سا سے شروع کرو۔ یہ ہمارا گھر بھی ڈیکوریٹ ہو سکتا ہے، اللہ نے ہر دل کو اس قابل بنایا ہے کہ اس میں اس کی محبت اتر سکے، اللہ اکبر، اس میں اللہ اتر سکے۔ یہ دل عجیب، دل عجیب، اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ دل میں تو آتا ہے، عقل میں نہیں آتا، دل، عقل، عقل کتنی اونچی چیز، مگر عقل میں اللہ نہیں آتا۔ کوئی عقل سے اللہ کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ اللہ سے پہلے کچھ نہیں، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گا، نہیں سمجھ سکتا اللہ، اللہ ہر جگہ، نہیں سمجھ سکتا۔ تو دل میں تو آتا ہے، دل میں اترتا ہے وہ، آپ محنت کریں گے دل پر تو دل میں اللہ اترے گا۔ دل میں تو آتا ہے، عقل میں نہیں آتا، اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، دل میں تو آتا ہے، عقل میں نہیں آتا، بس میں سمجھ گیا یہی ہے تیری پہچان، یہی ہے تیری پہچان، کہ تو عقل میں نہیں آتا مگر دل میں آتا ہے۔ اللہ نے انسان کا دل کیسے بنایا کہ اس میں اللہ کی محبت اتر سکتی ہے۔ یہ 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 قرآن پڑھنے والا، الف با تا سا، الف با تا سا، اس کے بعد الف زبر، با زبر ب، الف زیر ای، با زیر بی، الف پیش او، چلتے چلتے قاعدہ پورا کرے گا، پھر اما بھی آئے گا، پھر ہفتی بھی آئے گا، پھر قرآن پورا کرے گا۔ اب یہ قرآن کی تلاوت کر کے فضیلتیں حاصل کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے یہ دل بھی ایسا بنایا ہے کہ وہ اللہ کی محبت سے مزین ہو سکتا ہے۔ اور اللہ نے کچھ تقسیم نہیں کی ہے کہ بھائی عربی ہے تو اتر سکتی ہے، اجمی ہے تو نہیں، علماء ہے تو میری محبت اتر سکتی ہے، نن عالم ہے تو نہیں، چھوٹے ہیں تو اتر سکتی ہے، بڑے ہیں تو نہیں، مرد ہے تو اتر سکتی ہے، عورتیں ہیں تو نہیں، نہیں، ہر انسان کو اللہ نے دل ایسا دیا ہے کہ اس میں اللہ کی محبت اتر سکتی ہے۔ بس ضرورت کس چیز کی ہے؟ مکتب عشق میں داخلہ لینے کی، مکتب عشق الہی میں داخلہ لینے کی۔ اور ہر شخص داخلہ لے چکا ہے مکتب عشق میں، مگر حاضری نہیں دیتا، سبق نہیں پڑھتا۔ یہاں اگر پوچھا جائے کہ بھائی آپ میں سے کون کون بیعت ہے مشائخ سے، تو سب ہاتھ کھڑا کر دیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ مکتب عشق میں داخلہ تو آپ لے چکے ہیں، مگر آپ کا آپ کے شیخ سے رابطہ نہیں ہے، آپ کے شیخ کی مجالس میں اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، آپ ان سے سبق نہیں لے رہے ہیں۔ تو ایک شخص مکتب میں داخلہ لے مگر جائے نہیں، سبق نہ لے، تو 15 سال کے بعد بھی الف با تا سا نہیں پڑھ سکے گا۔ مکتب عشق میں داخلہ لو، داخلہ لے کر شیخ کے بتلائے ہوئے معمولات پر عمل کرو، اور دھیرے دھیرے معمولات کو بڑھاؤ، دیکھو اللہ جل جلالہ عام منوالو دل میں اترتا ہے یا نہیں، دل میں اترتا ہے نہیں، اترے گا اللہ۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی طرح آج یہاں سے سب عزم لے کر اٹھو کہ اب زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اس دل میں اللہ کو اتارنا ہے۔ اللہ میرا ہو جائے میں اللہ کا ہو جاؤں، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں میں تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے. اللہ سے کہو اے اللہ بس اتنی ہی آرزو ہے میری، اتنی ہی تمنا ہے کہ تو میرا ہو جائے میں تیرا ہو جاؤں، اے اللہ میرے دل کو بدل دے، میرے دل کو بدل دے. کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلب گار تیرا. اے اللہ تجھ سے کوئی کیا مانگتا ہے اور کیا مانگتا ہے اور کیا مانگتا ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے تو تو چاہیے، اس لیے کہ اگر تو میرا ہو گیا تو سب کچھ میرا، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری، تو ایک میرا تو سب میرا، فلک میرا، زمین میری، تو میرا تو سب میرا، میں تیرا عاشق، تو میرا عاشق، سب سب میرا، سب میرا، پوری کائنات میری. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ خیریت، طبیعت تو ٹھیک ہے، کہ ایسے شخص کی طبیعت پوچھتے ہو جس کی مرضی کے مطابق پوری کائنات چلتی ہے؟ کہا خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں، سورج بھی میری مرضی سے طلوع ہوتا ہے، غروب بھی میری مرضی سے ہوتا ہے، چاند، سورج، ستارے، دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے میری مرضی سے ہوتا ہے. کہا یہ کیسے؟ تو کہا میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا، اللہ کی جو مرضی وہ میری مرضی. اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی مرضی سے سب کچھ چلتا ہے تو میری مرضی سے سب کچھ چل رہا ہے. اللہ کی ہم ہو جائیں، اللہ کو اپنا بنا لیں، دل میں بس اللہ ہر وقت، اللہ ہر وقت، تم نہیں حاصل تو کچھ حاصل نہیں. اللہ سے کہو اے اللہ اگر آپ ہمیں حاصل نہیں ہوئے تو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں، اور تم حاصل ہوئے تو کچھ نہ ہونے کے باوجود سب کچھ. تم نہیں حاصل تو کچھ حاصل نہیں، تم ہوئے حاصل تو سب حاصل ہوئے. دل میں میرے بھائیو اللہ کی محبت کو اتارو، یہ عزم لے کر جاؤ، اور مکتب عشق میں جو داخلہ لیا ہے، تعلق آگے بڑھاؤ، آگے بڑھاؤ تعلق، معمولات کی پابندی ہو، مجاہدہ ہو گناہوں سے بچنے کا، اور اپنے شیخ کو اطلاع کرو، اتباع کرو. اور میں اپنے سب دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ تصوف کو الگ شعبہ مت سمجھو، یہ شعبہ نہیں ہے. دعوت و تبلیغ شعبہ، مدرسہ شعبہ، تصنیف و تعلیف شعبہ، شعبہ، پانچ وقت کی نمازیں شعبہ نہیں، ہر مسلمان پر فرض. شعبہ تو اس کو کہتے ہیں کہ اس شعبے میں اگر لگ گئے اور اس میں نہیں لگے تو کوئی حرج نہیں، یہ شعبہ نہیں. تزکیہ نفس ہر شخص کے لیے فرض ہے، فرض عین ہے. اسے شعبہ قرار دینا کہ تزکیہ نفس اور دل کی اصلاح ایک شعبہ ہے، لہذا ہم اگر دعوت و تبلیغ کے شعبے میں ہیں تو یہ شعبہ ہمارے لیے نہیں، ہم مدرسے کے شعبے میں ہیں تو یہ شعبہ ہمارے لیے نہیں، ہم تصنیف و تعلیف کے شعبے میں ہیں تو یہ شعبہ ہمارے لیے نہیں. میں حضرت مفتی صاحب کی خدمت میں بیٹھا ہوا ہوں، ان کی موجودگی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ تزکیہ نفس فرض عین ہے، ہر شخص پر فرض. جب فرض عین ہے تو اسے الگ شعبہ آپ کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ جتنے دین کے شعبے ہیں ان شعبوں میں کام کرنے والے ہر شخص کے لیے تزکیہ نفس ضروری ہے، اور تزکیہ نفس سے جس شعبے میں وہ کام کر رہا ہے اس شعبے میں خلل نہیں آئے گا، بلکہ وہ شعبہ اور زیادہ اچھا ہوگا. اس کو الگ شعبہ نہ سمجھو، یہ غلطی ہے. اسے اگر ہم الگ شعبہ قرار دیں کہ نہیں وہ تصوف کا شعبہ انہوں نے سنبھالا ہے، ہم دوسرا شعبہ سنبھالتے ہیں، نہیں. ہر ایک کے لیے، ڈاکٹر ہے اس کے لیے بھی تزکیہ ضروری، اسکول کا ٹیچر ہے اس کے لیے بھی تزکیہ ضروری، فیکٹری چلا رہا ہے اس کے لیے بھی تزکیہ ضروری، دعوت و تبلیغ میں مشغول ہے اس کے لیے بھی تزکیہ ضروری، بخاری مسلم ترمذی پڑھا رہا ہے اس کے لیے بھی تزکیہ ضروری، بلکہ شیخ جو مسند مشیقت سنبھال کر بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ بھی اپنے نفس پر نظر رکھے اور یہ رکھتے ہیں کہ میرے دل کا تزکیہ باقی ہے یا نہیں. اس لیے کہ دل کی حالت بدلتی رہتی ہے، تزکیہ. اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قد افلح من تزکا، کامیاب ہے وہ شخص جس نے تزکیہ کر لیا. اس نے میرے بھائیوں سب حضرات، اور یہ عجیب و غریب ہے تزکیہ، اللہ اکبر، عجیب و غریب. دعوت و تبلیغ میں کوئی لگا ہوا ہے اور بہت منہمک، بہت منہمک، ٹائم بالکل نہیں اس کے پاس، پورا ذمہ دار ہے علاقے کا، وہ اپنے شیخ کے پاس جائے گا تو اس کے حالات کو دیکھ کر اس کو چھوٹی ٹیبلٹ ملے گی. اور ایسا دعوت و تبلیغ کا ساتھی ہے جو نچلے درجے کا، بس اپنا وقت لگا کر کے فارغ، اسے بڑی ٹیبلٹ ملے گی. کوئی ایسا عالم ہے کہ بس فجر میں فجر پڑھائے، ظہر تک فارغ، زہر سے اثر تک فارغ، پانچ سے سات بجے تک پڑھانا ہے پھر شام کو فارغ، اسے معمولات زیادہ ملیں گے. اور کوئی ایسا عالم ہے کہ مدرسے میں پڑھاتا ہے بخاری مسلم ہدایہ مطالعہ کرنے کا، اسے چھوٹی ٹیبلٹ ملے گی اور اللہ سب کے لیے برکت اسی میں پیدا کر دیتا ہے. یعنی کام میں خلل نہیں ہوگا اگر آپ انہماک کے ساتھ اس کام کو کرے، تزکیہ نفس کو اور شیخ محقق ہو، اور پھر آپ کے کام میں خلل آئے تو میں اسی ملک میں رہتا ہوں کسی دوسری جگہ نہیں رہتا، آپ آئیے اور میری گردن پکڑیے، کام بہتر ہوگا، بہتر ہوگا. اس لیے کہ تزکیہ نفس کے بغیر اخلاص نہیں آ سکتا، اور تزکیہ نفس ہوگا اخلاص آئے گا، اور جہاں اخلاص آتا ہے پھر کیا کہنا. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ موطا لکھ رہے تھے تو کسی نے آ کر کہا کہ آپ بھی موطا لکھ رہے ہیں، دوسرے بھی بہت لوگ موطا لکھ رہے ہیں. امام مالک رحمت اللہ نے فرمایا کہ مور دا میریئر، بہت اچھا ہے، دوسرے لوگ بھی لکھ رہے ہیں، مگر ایک بات ہے جو اخلاص کے ساتھ لکھے گا موطا اس کی باقی رہے گی. آج دنیا میں صرف امام مالک کی موطا باقی ہے، اخلاص کا کام باقی رہتا ہے. حضرت مولانا عتیق احمد بستوی صاحب مدظ اللہم العالی ندوۃ العلماء لکھنؤ میں بہت بڑے عالم ہیں، ان سے ایک دن گفتگو ہو رہی تھی تو فتاوا رشیدیا حضرت مفتی رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے کئی ہزار فتاوا ابھی نئی ایک پوری جلد میں چھپے، تو وہ حضرت جو ہے بہت شفقت فرماتے ہیں، میرے بڑے ہیں، تو انہوں نے مجھے بھی ہدیتاً عنایت فرمایا. تو میں نے کہا کہ حضرت مولانا عجیب بات ہے کہ یہ فتاوا حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے حضرت کے وصال کے کتنے سالوں کے بعد چھپ رہے ہیں، اور پتہ نہیں کچھ یہاں تھے کچھ وہاں تھے، ادھر ادھر کسی جگہ محفوظ بھی نہیں، مگر اللہ نے ان کو محفوظ رکھا، محفوظ کر کے ایک عالم کے پاس جمع کیا، جمع کر کے دیکھو آج ہمارے پاس. تو میں نے کہا حضرت کے اخلاص کی برکت ہے. تو انہوں نے اس پر حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب ملفوظ سنایا، کہا کہ ہاں مولانا بات یہی ہے اخلاص کی. کہا کہ حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بہت ساری کشتیاں اخلاص کے نہ ہونے کی وجہ سے کنارے پر پہنچ کر ڈوب جاتی ہے، اور بہت ساری کشتیاں اخلاص کی وجہ سے ڈوب کر بھی کنارے لگتی ہے. اخلاص کے بغیر تو کوئی عمل مقبول نہیں، اخلاص کے بغیر اثر نہیں ہوتا، کوئی عمل مقبول نہیں، اور اخلاص آتا ہے تزکیہ سے. اس لیے میرے بھائیو سب اس کی فکر کرو، مکتب عشق میں آپ سب نے داخلہ لے لیا ہے، رجوع کرو علماء کی طرف، دل کی کیفیت بدلے گی، پھر دیکھو کہ کوئی ہمیں ستائے گا اس میں بھی ہمیں مزہ آئے گا، اور جو ستانے والا ہے اسے معاف کرنے میں ہمیں مزہ آئے گا، اس سے انتقام لینے میں وہ مزہ نہیں آئے گا جتنا معاف کرنے میں مزہ آئے گا. یہ دل کی کیفیت جب بدل جاتی، دل کی دنیا ہی عجیب ہے، دل کی دنیا بدل جاتی ہے تو دینے میں جتنا مزہ آتا ہے اتنا لینے میں نہیں، فقر میں جتنا مزہ آتا ہے اتنا مالداری میں نہیں، بھوکا رہنے میں جتنا مزہ آتا ہے اتنا کھانے پینے میں نہیں، پیاسا رہنے میں جتنا مزہ آتا ہے اتنا پینے میں نہیں. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان، وجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلنا ومن الماء البارد. اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك. اللهم افتح اقفال قلوبنا بذكرك. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا.
اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أعمارنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة جنة الخلد يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين رحم کا معاملہ فرما یا اکرم الاکرمین یا اکرم الاکرمین یا اکرم الاکرمین کرم کا معاملہ فرما یسر و سہولت کا معاملہ فرما عفو عافیت کا معاملہ فرما فضل و عنایت کا معاملہ فرما حفظ و امان کا معاملہ فرما ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہماری لغزشوں سے درگزر فرما ہماری سیئیات کو معاف فرما ہماری سیئیات کو معاف فرما ہماری سیئیات کو معاف فرما مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما اپنی محبت عطا فرما اپنا قرب خاص نصیب فرما یا ارحم الراحمین اپنی معرفت عطا فرما یقین ایمان کی دولت سے مالا مال فرما یا ارحم الراحمین حسن خاتمہ کی دولت سے سرفراز فرما سوئے خاتمے سے حفاظت فرما تیری ناراضگی سے حفاظت فرما تیری پکڑ سے حفاظت فرما رضائل سے حفاظت فرما برے اخلاق سے حفاظت فرما الہ العالمین کبر سے حسد سے بغض سے بخل سے بے صبری سے ناشکری سے دل کی تمام بیماریوں سے نجات عطا فرما الہ العالمین ہمارا ظاہر بظاہر اچھا ہے الہ العالمین باطن ہمارا بہت گندا ہے الہ العالمین شیطان اور نفس نے ہمیں اپنے باطن سے اندھا کر رکھا ہے یا ارحم الراحمین ہمارے حال پہ رحم فرما ہمارے حال پہ رحم فرما ہمارے حال پہ رحم فرما ہماری دستگیری فرما ہماری دستگیری فرما ہماری دستگیری فرما الہ العالمین یہ درجنوں کی تعداد میں جو حضرات آج یہاں جامع مسجد میں تشریف لائے ہوئے ہیں الہ العالمین ان میں علماء بھی بڑی تعداد میں ہے نیک لوگ بھی ہیں بوڑھے بھی ہیں نوجوان بھی ہیں مسافر بھی ہیں الہ العالمین میں بھی آیا ہوا ہوں الہ العالمین سچ جھوٹ جیسا بھی ہو مگر ہمیں ایسا نظر آ رہا ہے کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم تجھے کسی طرح راضی کر لیں الہ العالمین الہ العالمین تو ہی تجھے راضی کرنے کے راستے ہمیں بتا دے الہ العالمین ڈاکٹر عبدالعی عارفی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ گناہوں کے بھور میں جو شخص پھنس جاتا ہے اسے اللہ کی طرف رجوع کر کے کہنا چاہیے کہ اللہ میں کیا کروں اے اللہ میں کیا کروں اے اللہ گناہوں والی زندگی ہے الہ العالمین گناہوں والی زندگی ہے تیری نافرمانی والی زندگی ہے الہ العالمین لایانی والی زندگی ہے بد نظری والی زندگی ہے الہ العالمین بد زبانی والی زندگی ہے الہ العالمین غیبتوں والی تہمتوں والی الہ العالمین بدگمانی والی زندگی ہے حرام والی زندگی ہے الہ العالمین راستہ تو نے ہمیں بتلا دیا ہے مگر الہ العالمین چل نہیں سکتے چلنے کی ہمت نہیں کر سکتے ہم تجھ سے الہ العالمین التجا کرتے ہیں اے اللہ ہم کیا کریں اے اللہ ہم کیا کریں اے اللہ ہم کیا کریں تو بڑا کریم ہے بڑا رحیم ہے رحمان ہے رؤوف ہے الہ العالمین ہماری انگلی پکڑ کر ہمیں چلا دے سیدھے راستے پر چلا دے الہ العالمین جو لوگ مدارس چلا رہے ہیں مدارس میں پڑھا رہے ہیں مدارس میں پڑھ رہے ہیں یہ کتنی محنت والا کام ہے الہ العالمین جو لوگ دعوت تبلیغ میں نکلتے ہیں اپنے گھروں کو چھوڑتے ہیں
پتہ نہیں دنیا کے کس کس خطے میں جاتے ہیں. الہ العالمین کتنی قربانی والا کام ہے. الہ العالمین جو لوگ مسجدوں کو چلاتے ہیں کتنی قربانیوں والا کام ہے. جو لوگ سکولوں کو چلاتے ہیں ریلیف کا کام کرتے ہیں کتنی محنتوں والا کام. یہ سب اسی لیے کر رہے ہیں کہ تو راضی ہو جائے. مگر الہ العالمین ہم تزکیہ سے غافل ہیں, ہماری نیتیں درست نہیں ہوتی, ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ شیطان ہماری راہ کہاں مارتا ہے. انہی نیک کاموں کو کرتے ہوئے ریا آ جاتا ہے, انہی نیک کاموں کو کرتے ہوئے عجب کبر آ جاتا ہے, انہی نیک کاموں کو کرتے ہوئے حسد آ جاتا ہے, بڑائی آ جاتی ہے, بغض آ جاتا ہے, کینہ آ جاتا ہے, لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. الہ العالمین پاکیزہ کام برباد ہو کر رہ جاتا ہے. الہ العالمین شیطان اور نفس کی ان شرارتوں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے تزکیہ. الہ العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرما, توفیق عطا فرما. الہ العالمین اپنے اپنے مشائق کی قدردانی کے ساتھ ان سے خوب استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین پورے عالم میں دین کی جتنی محنتیں جس جس لائن سے ہو رہی ہیں سب کو شرف قبول عطا فرما, سب کو ایک دوسرے کا معاون بنا دے. الہ العالمین مخالفت سے, اختلاف سے, انتشار سے حفاظت فرما. الہ العالمین یہ سب کچھ بدگمانیاں وغیرہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. الہ العالمین ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما, شیر و شکر ہمیں بنا دے, ایک اور نیک بنا دے. الہ العالمین الہ العالمین جماعتوں کو, جمعیتوں کو, مساجد کو, مدارس کو, مراکز کو, خانقاہوں کو, مقامات مقدسہ کو, الہ العالمین جتنے دینی ادارے ہیں ان سب کو, جتنے افراد دین کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں ان سب کو الہ العالمین اپنی حفظ و امان میں لے لے, ایک حفظ و امان میں لے لے, پورے عالم میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا, حفاظت دین اور اشاعت دین کے لیے سب کو قبول فرما لے, ایک دوسرے کا احترام نصیب فرما. یا رب الرحیمین آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما دے. الہ العالمین تیرے غصے سے بچا لے, تیری ناراضگی سے بچا لے, تیری پکڑ سے بچا لے, تیری لانت سے بچا لے, تیری پھٹکار سے بچا لے, تیری جہنم سے بچا لے, تیری جہنم سے بچا لے. الہ العالمین بغیر استحقاق کے محض اپنے لطف و کرم سے ولایت نصیب فرما, مقام صدیقیت عطا فرما, اپنی محبت عطا فرما, اپنا قرب خاص نصیب فرما, اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما, آپ کی اتباع کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین الہ العالمین دین کے لیے جد و جہد کرنے والا بنا دے. یا رحم الراحمین جنت الفردوس میں انبیاء صدیقین شہداء صالحین کی رفاقت عطا فرما. الہ العالمین ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, مرحومین کی مغفرت فرما. الہ العالمین تیرے بہت سے بندے ایسے ہوں گے جو قبروں میں سسک رہے ہوں گے, انہیں کوئی یاد کرنے والا بھی نہیں ہوگا. اے اللہ تیرے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے, اے اللہ تو انہیں معاف فرما دے, انہیں معاف فرما دے, انہیں معاف فرما دے, انہیں معاف فرما دے. جو زندہ ہے انہیں بھی معاف فرما دے, ہم سب کو معاف فرما دے, معاف کر دے. اے اللہ رحم فرما دے, کرم فرما دے, معاف فرما دے. اور الہ العالمین سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما. تجھے ناراض کرنے والے ہر کام کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما, تجھے راضی کرنے والے تمام کاموں کی توفیق عطا فرما. مسلمانان عالم کے حال پہ رحم فرما, مسلمانان عالم کے حال پہ رحم فرما, مسلمانان عالم کے حال پہ رحم فرما. الہ العالمین ہمیں تیرے بھیجے ہوئے محبوب دین کی قدر جانے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین دین سے چمٹنے کی توفیق عطا فرما, دین سے لگاؤ کی توفیق عطا فرما, دوسروں کا دین پہنچانے کو والا بنا دے. الہ العالمین ہمارے اکابر, ہمارے مشائخ, ہمارے بزرگان دین میں جو جو بیمار ہیں, بالخصوص حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ, الہ العالمین اور جو جو دیگر اکابر بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما, ان کی عمروں میں برکت پیدا فرما, ان کے ٹھنڈے میٹھے سائے کو تادر ہم لوگوں پر قائم فرما, ان کے فیوز کو عام اور تام فرما, ہمیں زیادہ سے زیادہ استفادے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین الہ العالمین ہمارے ماں باپ, ہمارے اساتذہ میں سے جو جو زندہ ہیں, الہ العالمین ان کی عمروں میں بھی برکت پیدا فرما, انہیں ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما. الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. الہ العالمین جو آخرت میں جا چکے ہیں انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. الہ العالمین جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے, لکھا ہے, جو ہم سے متوقع ہے, جن کا ہم پر حق بنتا ہے, جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں, محبت رکھتے ہیں, خصوصاً ہمارے ماں باپ, ہمارے اساتذہ, ہمارے مشائخ, دوست احباب, حاضرین مجلس، شرکاء مجلس، سبھی کے تمام جائز نیک مقاصد کو پورا فرما. یا رب الرحیم، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرما. الہ العالمین، اس مسجد میں، یہاں کے مدرسے میں، یہاں کے ائمہ میں، یہاں کے علماء میں، یہاں کے منتظمین میں، یہاں کے اس مسجد کے سارے کاموں میں الہ العالمین خوب خیر و برکت پیدا فرما. الہ العالمین شر مکروہ سے حفاظت فرما، بدنیتی سے، بدناظرین کی نظر سے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما. الہ العالمین اتفاق اور اتحاد کی دولت میں برکت پیدا فرما، خلوص میں بھی اور برکت پیدا فرما. الہ العالمین اسی طرح مسجد نور الاسلام، دیگر مساجد جو بلیک بن میں ہیں، دیگر مدارس، دیگر مشائخ، دیگر علماء، الہ العالمین دیگر جتنے بھی دین کے کام ہے، سب میں برکت پیدا فرما. سب کو بدنیتی سے، بدناظرین کی نظر سے، شریروں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے بچا لے. الہ العالمین سب کے اتفاق میں، سب کے اتحاد میں، سب کے خلوص میں، سب کے علوم میں، سب کے فیوز میں برکت پیدا فرما. یا رحم الرحیمین ان سب بزرگوں کی برکت سے ہمارا بیڑا بھی الہ العالمین پار لگا دے. یا رحم الرحیمین ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. الہ العالمین آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی ہر خیر عطا فرما، جن شرور سے پناہ مانگی تھی ان شرور سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم کل خیر لکل مسلم ومسلمة، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم.